تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا. پچھلا باب بدعت کی مذمت میں قائم کیا گیا تھا اور وہ احادیث ذکر کی گئی تھیں جن میں بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا ہے اور جن میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے ہر قسم سے منع فرمایا. اس سلسلے کا تفصیلی بیان پچھلے دو جمعوں میں ہو چکا ہے. ایک بات غالباً اس وقت رہ گئی تھی، وہ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب ہے. کل پچھلے جمعہ میں جب بدعت کا بیان ہوا تو کسی صاحب نے، جب میں اٹھنے لگا تو کسی صاحب نے ذکر کیا کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. یعنی ایک بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو بدعت لیکن وہ اچھے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو بدعت ہیں اور برائی ہیں. تو اگر اچھا کام کوئی شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیئہ ہیں، کوئی حسنہ نہیں. بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی. اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں بدعت کے معنی، تو لغت میں اس کے معنی ہے نئی چیز، جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغت میں بدعت کہتے ہیں. اب یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ بجلی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ٹرین ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ساری کی ساری یعنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت ہیں. لیکن اصطلاح شریعت کی اصطلاح ہے. بدعت کے معنی ہر نئی چیز کے نہیں، بلکہ بدعت کے معنی یہ ہے کہ جو دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالنا اور اس کو مستحب قرار دینا یا لازم قرار دینا یا مسنون قرار دینا، جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے مسنون قرار نہیں دیا، تو وہ بدعت کہلاتا ہے. اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ہر بدعت سیئہ ہے، ہر بدعت برائی. ہاں یہ بات ہے کہ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس میں بسا اوقات لوگوں کو کافی غلطی پیش آتی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مباح قرار دی یا کسی کو چیزیں مسنون یا مستحب قرار دی ہیں باعث اجر و ثواب قرار دی، لیکن ان باعث اجر و ثواب چیزوں میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح کرو گے تو ثواب زیادہ ہے، اس طرح کرو گے تو ثواب کم ہے، بلکہ جو بھی طریقہ ان کو اختیار ان کو بجا لانے کا مقرر کر لیا جائے وہ ثواب ہوتا ہے. مثال اس کی یہ سمجھیے کہ ایصال ثواب ہے، کسی مردے کو ایصال ثواب کرنا، تو یہ ایصال ثواب یہ بڑے فضیلت کی چیز ہے. جو آدمی کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے تو ڈبل ثواب اس کو ملتا ہے، ایک اس عمل کا بھی جو اس نے کیا اور ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے، ڈبل ثواب ملتا ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے. لیکن شریعت نے اس ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ایصال ثواب قرآن پڑھ کے دو یا صدقہ کر کے کرو یا نماز پڑھ کے کرو، جو بھی نیک کام ہو جس وقت جس نیک کام کی توفیق ہو جائے اس کا ایصال ثواب کرنا جائے. تلاوت قرآن کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی، نماز پڑھ کے نفلی نماز پڑھی اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و تسبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ تصنیف و تعلیم کوئی اللہ کے لیے کی ہے، کوئی کتاب لکھی ہے اس کا ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی واعظ نصیحت کی ہے اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سب کا ایصال ثواب ہے. اسی طرح کوئی دن مقرر نہیں کیا شریعت نے کہ فلاں دن کرو فلاں دن نہ کرو. جس وقت مردے کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے جس وقت چاہے انسان ایصال ثواب کر سکتا ہے، پہلے دن کرے، دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے، پانچ، جس دن چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں. تو یہ ایک عام طریقہ ہے. اب ایصال ثواب کا جو بھی طریقہ اختیار کرے کوئی شخص جس کو شریعت نے اجازت دی ہے ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، کر لے گا تو کوئی اس میں خرابی نہیں. مثلا میں نے ایک کتاب لکھی فرض کیجیے عام مسلمانوں کی فائدے کے لیے اور مقصود اس کا تبلیغ ہے، دعوت ہے. کتاب لکھنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو کتاب لکھنے کا ثواب ہے یہ فلاں کو پہنچا دے، تو یہ ایصال ثواب صحیح ہے. حالانکہ یہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنا نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ کرام نے کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، صحابہ کرام نے نہیں لکھی. تو لیکن ایصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس نیکی کا چاہو ایصال ثواب کر سکتے ہو، تو یہ ایصال ثواب اگر میں کر رہا ہوں تو یہ بدعت نہیں ہو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسرے طریقوں سے زیادہ افضل ہے اور دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہ طریقہ سنت ہے، اور اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو برا کرے گا، میں اگر یہ کہنے لگوں تو یہی عمل جو مجھے بھی اجر و ثواب کا بھی رکھتا ہے، یہ بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایسی چیز داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی. ایصال ثواب کا حکم تھا کسی بھی طریقے سے تم کر لیتے، کچھ حرج نہیں تھا، لیکن اس کو تم نے دوسروں سے افضل قرار دیا، اس کو سنت قرار دیا یا اس کو واجب قرار دے دیا، یہ بھی رکھ. اسی طرح جب ہر وقت ایصال ثواب کرنا جائز تھا تو پہلے دن کرتے، دوسرے دن کرتے، تیسرے دن کرتے، فرض کرو تیسرے دن کوئی شخص گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے ایصال ثواب کر رہا ہے تو کوئی بدعت نہیں، جائز. لیکن کوشش یہ کہے کہ صاحب تیسرا دن جو ہے یہ خاص طور پر مقرر ہے ایصال ثواب کے لیے اور اس تیسرے دن میں کرنے کی صورت میں زیادہ فضیلت ہے یا یہ سنت ہے یا یہ اتنا لازم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرے گا تو اس کو لعنت و ملامت کا شکار ہونا پڑے گا، تو اب یہ بدل گیا، اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو لازم کر لیا، اپنی طرف سے اس کو مسنون قرار دے دیا، یہ بدل گیا. بات سمجھ آئی کہ ایک چیز اصولی طور پر جو شریعت میں اس کا کوئی بھی طریقہ لازم نہیں کیا گیا اس کو اسی طرح چھوڑتے ہوئے اگر آدمی کرے گا تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازم کر لے گا، رسم بنا لے گا اور رسم بنا کر اس کو یہ سمجھے گا کہ دوسرے طریقوں سے زیادہ بہتر ہے تو وہ بدعت بن جائے گا. یہاں تک سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان کر دی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کل ما کان یفطر یوم الجمعہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ روزے سے نہ ہو, یعنی اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھتا تھا. لیکن اس لیے رکھتے تھے کہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے, تو یہ دن روزے میں گزرے تو اچھا ہے. لیکن رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے جمعہ کے دن کو اس طرح مخصوص کرنا شروع کر دیا روزے سے, جیسے کہ یہودی لوگ سنیچر کو مخصوص کرتے ہیں. تو ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن روزہ رکھا جاتا تھا, اور سنیچر کی ایک تخصیص تھی ان کے ذہن میں کہ گویا سنیچر ہی کو گویا روزہ رکھنا ہے, اور دنوں میں اتنا فضیلت نہیں, اتنا ثواب نہیں. جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کرا. باقاعدہ حدیث میں ممانعت آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے, منع کرا. تو یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا روزے کے لیے اس کو لوگ اپنی طرف سے متعین کر لیں, تو بدعت بنے, اس لیے آپ نے منع کرا. تو اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا پچھلے دنوں تیجا دسواں بیسواں, پچھلے دو تین جمعہ میں عرض کیا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں, وہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس کو ان دنوں کو مخصوص کر لیا اطال ثواب کے. لیکن اگر مخصوص نہ کریں اور اتفاق تیسرے دن اطال ثواب کر رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی. اذان آپ نے سنی اور اس میں جب کلمہ سنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کسی شخص کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داعیہ پیدا ہوا اور اس میں گرامی آپ کا سنا, اس محبت سے بے اختیار اس نے انگوٹھے چونگ کے آنکھوں کو لگا دیا, تو کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی بدعت نہیں. اس واسطے کہ یہ ایک بے اختیار عمل اس نے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں کیا, تو محبت اور تعظیم بتاتے خود ایک قابل تعریف چیز ہے سرکار دو عالم کی محبت, عظمت, محبت ایمان کے علاوہ بے اختیار کر لیا محبت میں آ کر, تو انشاءاللہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے امیدیں کا ثواب ملے. لیکن اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا, ساری دنیا کو تاکید کرنی شروع کر دی کہ جب کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے تو اے لوگوں تم سب اپنے انگوٹھوں کو چوما کرو, اور اس طرح انگوٹھوں کو چومنا جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے, یا جو نہ چونگے نہ چومے تو وہ گویا محبت کرنے والا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کہنا شروع کر دیا. تو وہ عمل جو محبت کی وجہ سے تھا جائز تھا, اس وجہ سے بدعت بن گیا, اب بدعت ہو گیا, پہلے بدعت نہیں تھا اب بدعت ہو گیا. تو یہ اس میں یہ باریک فرق ہوتا ہے, باریک نقطہ ہوتا ہے کہ عمل جو فی نفسی ہی کہ جس صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اگر مباح طریقے سے کیا جائے تو بدعت نہیں ہے, لیکن جب اس کو لازم کر لیا, سنت بنا لیا, رسم بنا لی, کوئی نہ کرے تو اس کو مطعون کرنا شروع کر دیا تو بس یہ بدعت. یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا اور دل میں اس نے تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کر کے کہہ دیا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, یوں سمجھ کر کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائی, حاضر ناظر کے عقیدے سے نہیں بلکہ جیسے آدمی بعض اوقات کسی غائب کو بھی اپنے ذہن میں تصور کر کے حاضر کر کے پکار کر کہہ دیتا ہے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, اس طرح کہہ دیا, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یعنی اصلا اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوچ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, یہاں پر موجود ہیں, ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ہے, معاذ اللہ, اس عقیدے کے ساتھ کہا تو یہ شرک ہو. اگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہا لیکن یہ سوچ کر کہا کہ یہ عمل اس طرح ہی کرے, اسلام السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا ہی سنت ہے اور اسی طرح کہنا ضروری ہے, جو اس طرح نہ کہے وہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا, تو یہ عمل بدعت ہے. یہ چیز بدعت بن گئی، ضلالت ہو گئی، گمراہی. تو معمولی سے عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک چیز جائز اور ناجائز ہو جاتی ہے بدعت کے اندر. جتنی بدعتیں ہیں اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ اصلا وہ مباح تھی، جائز تھی، لیکن جب اس کو اس طرح لازم کر لیا گیا جیسا کہ وہ واجب اور فرض ہوتے ہیں تو اس سے وہ بدعت بن جاتی. عید کے دن عید کی نماز پڑھی، خوشی کے جذبے میں آ کر دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبے میں جب عید کا دن ہے چلو خوشی کا اظہار کریں، آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل لیے. جی تو اصلا گلے ملنا کوئی ناجائز نہیں. ابھی آپ اٹھیں یہاں سے تو کوئی کسی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے گلے مل لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جائز. لیکن کوئی شخص یہ سوچے کہ عید کے دن کے عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے، گویا عید کی نماز کے اندر ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک گلے نہیں ملیں گے اس وقت تک عید ہوگی نہیں اور عید کی نماز کی سنت گویا ادا نہیں ہوگی، تو یہی عمل بدعت بن گیا. اس واسطے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار دیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنت قرار نہیں دیا، صحابہ کرام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا، اس کی پابندی نہیں کی، اس کی پابندی نہیں. کوئی شخص کہے گا بھائی میں تو نہیں ملتا گلے، تو آپ کہیں عید کا دن ہے تو نہیں گلے ملتا. اس کے معنی یہ ہے کہ عید کے لیے آپ نے گلے ملنے کو لازمی قرار دے لیا، اور لازمی قرار دے لینا یہی چیز بدعت بنا دیتی. لیکن ویسے اتفاقی طور سے دل چاہ گیا مل لیے گلے تو یہ بدعت نہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ جتنے بدعات ہیں اکثر و بیشتر ان میں یہ حال ہے کہ اصلا وہ عمل مباح ہوتا ہے، لیکن اس کو مباح کو سنت بنانے سے، مستحب قرار دینے سے، لازم اور واجب قرار دینے سے وہ بدعت بن جاتا ہے اکثر و بیشتر. تو کل پچھلے مرتبہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے پچھلے جمعہ کو کہ صاحب یہ لوگ تبلیغ نصاب پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ صاحب سر یہ تبلیغ نصاب کون پڑھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو لہٰذا یہ بھی بدعت ہو گیا. تو اس تشریح سے جو میں نے آپ کے سامنے کی یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علم کی اور دین کی بات، یہ ہم جمعہ کو جمع ہوتے ہیں، یہاں پر جمعہ کے دن اثر کے بعد یہاں پر بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. تو کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد لوگ جمع ہوں اور کوئی اس میں دین کی بات خاص طور پر جمعہ کے دن مقرر کر کے کی جائے، تو یہ بدعت ہے. تو خوب سمجھ لیجئے یہ اس لیے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم اور دین کی بات کی تبلیغ وہ ہر وقت حرام جائز ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جمعہ کے دن اثر کے بعد بیت المکرم کی مسجد میں یہ اجتماع ہونا یہ مسنون ہے، یہ سنت، اور اگر کوئی شخص اجتماع کے اندر شریک نہ ہو تو اس کو یہ متون کرے کہ بھئی یہ تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، دین کی عظمت نہیں ہے، اسی لیے کہ یہاں بیت المکرم میں نہیں آتا، تو یہی عمل جو ہم آپ کر رہے ہیں یہی بدعت بن جائے. اللہ تعالیٰ بتائے تو یہی بدعت بن جائے. دین نام ہے حفظ حدود کا، حدود کی حفاظت. ایک آدمی ہے وہ یہاں نہیں آتا، کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے دین کی بات سن لیتا ہے، تو وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے. تو اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ صاحب نہیں یہی ہونا چاہیے کہ بیت المکرم ہی میں آئے، جمعہ کے دن آئے اور عصر کے بعد ہی آئے اور بیان بھی فلاں ہی کا ہو، تو یہ سب تقریرات جب اگر کر لیں گے تو یہی چیز بدل جائے. اسی طرح تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں لوگ، بڑے ثواب اجر کا کام ہے، لیکن اسی کو اگر کوئی متعین کر لے کہ صاحب تبلیغی نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے، یہی سنت ہے، اس کے سوا کوئی اور اگر کتاب پڑھی جائے گی، اس کے سوا کوئی اور اگر دین کی بات کی جائے گی تو وہ مقبول نہیں، تو وہی بدعت بن جائے. تو بدعت جو ہے وہ اکثر و بیشتر جائز کام ہوتے ہیں، بلکہ اگر ان کے اصولی طور پر دیکھا جائے تو قابل اجر و ثواب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کسی خاص ماحول سے مربوط کر کے لازم قرار دے لیا جاتا ہے تو بھی غلط ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ کتنے اجر و فضیلت کا کام ہے. ایک لمحہ, ایک وہ چند لمحات جس میں ذکر ہو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حیثیت سے ہو, وہ حاصل زندگی. اوقات معبود کہ بیار بسر کر باقی ہم بے حاصل ہو, حاصلی اور بے خیر. اوقات تو وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک صرف. لیکن کوئی شخص اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین کر لے, خاص دن متعین کر لے, خاص مجلس متعین کر لے اور کہے کہ یہی ثواب ہے, یہی اجر ہے, یہ مسنون ہے, تو وہ بھی اثر اس درجہ. اس کی آسان سی مثال یوں سمجھو کہ حضور ہمیں تلقین کی گئی ہے نماز میں درود شریف, کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب اتحیات پڑھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اس وقت درود شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علیہ وسلم, یہ درود شریف پڑھ. اب جناب یہ درود شریف جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, یہ پڑھنا بھی جائز ہے, یہ مسنون ہے. کوئی شخص اگر دوسرا کوئی درود پڑھے, الفاظ دوسرے ہیں, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علی وصحبی وبارک وسلم, یہ درود بھی پڑھ لیا نماز میں تو جائز, کوئی گناہ نہیں, درود شریف کی سنت بھی ادا ہو جائے. لیکن کوئی شخص کہنے لگے صاحب وہ نہ پڑھو, یہی پڑھو جو میں کہہ رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وبارک وسلم, یہ مجھے یہ سنت ہے. تو اب یہ درود شریف پڑھنا جو بڑا فضیلت کا کام تھا یہی بھی لگے. تو بدعات جو ہے خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو لوگوں نے سچ میں نکالنے کی, بدعت حسنہ ہوتی ہے اور سیاح ہوتی ہے, ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے. بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی. جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے ضروری قرار نہیں دیا, سنت قرار نہیں دیا, مستحب قرار نہیں دیا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب مستحب سنت نہیں کر سکتی. اگر کرے گی تو ضلالت ہوگی, گمراہی. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین کو اتنا نہیں جانتے اور سمجھتے تھے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہاوت سنایا کرتے تھے ہندی زبان میں, کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ بنیے سے سیانا سو باولا, بنیے سے سیانا سو باولا. بنیا جانتے ہیں نا, ہندو بنیا ہوا کرتے تھے تو تاجر, اور مشہور تھا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ بڑا سیانا ہوتا ہے. سیانے کے معنی بہت چالاک اور ہوشیار, اپنی تجارت میں پیسہ بنانے میں بڑا چالاک ہوتا ہے. تو مثلا یہ مشہور تھی کہ بنیے سے سیانا سو باولا, یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ چالاک ہوں تجارت میں, وہ در حقیقت باولا ہے, یعنی مجنون ہے. باولا کہتے ہیں مجنون, پاگل. تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور بنیے سے زیادہ چالاک ہوں, تو وہ حقیقت میں باولا ہے, پاگل ہے, بیوقوف ہے, احمق, اس سے زیادہ سیانا نہیں ہوتا. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے نا, یہ دین کے سیانے, دین کے سیانے یہ ہیں. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین میں ان سے بھی زیادہ سیانا ہوں, یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا, جس کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا, اس کو میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے, یہ بہتر ہے, تو حقیقت میں وہ باولا ہے, وہ بیوقوف ہے, وہ احمق ہے. تو یہ ہے معنی بدعت. تو خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ایک تو وہ نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے دین کا حصہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ان کو. جیسے میں مثال بھی پنکھا چل رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے, مسجد جو ہے یہ اس کے اندر جناب یہ لنٹر پڑا ہوا ہے, پہلے لنٹر کہاں ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی شخص لازمی ضروری یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا. اور دین کے کاموں میں بھی جن چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ کے نے اللہ کے رسول نے ان کو انجام دینے کا کوئی طریقہ خاص مقرر نہیں کیا, اس کو جس طریقے سے چاہو ادا کر سکتا ہے. اس میں جب کوئی خاص طریقہ مقرر کر لیا جائے گا اور اس طریقے کو دین کا حصہ قرار دے لیا جائے گا تو وہ بدعت بن جائے گا, گناہ بن جائے گا. یہ بات اگر ذہن میں رہے تو انشاءاللہ بہت سے سوالات سے محفوظ رکھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس بدعت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. تو یہ بات پچھلا بدعت سے متعلق تھا الحمدللہ اس کی ضروری وضاحت ہو گئی. اگلا باب جو ہے وہ اس کے مقابلے بدعت کے مقابلے وہ قائم کیا کہ بابن پیمن سنتن حسنتن او سیئتن. اس شخص کے بارے میں ہے جو کوئی اچھی سنت جاری کرے. یعنی ایک طریقہ ہے جس کا دین کا حصہ ہونا مسلم ہے, قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم, لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے اوپر عمل کرنا. تو اب ایک ایسے واقعے پر جبکہ لوگ چھوڑ چکے ہیں, اب کوئی شخص اس اچھی سنت کا لوگوں کے لیے اس کی ایک مثال قائم کرتا ہے, تو وہ اگرچہ چیز فی نفسی نئی تھی لیکن غفلت کی وجہ سے اصلی سنت چھوٹی ہوئی تھی, اس نے اس کو یاد دلا کر لوگوں کو متوجہ کر دیا. تو اس کی فضیلت اس باب میں بیان کرنی مقصود ہے. تو اچھا طریقہ جاری کرنا یا چھوٹی ہوئی سنت کو پھر سے زندہ کرنا. اچھا طریقہ جاری کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز تھی جو لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں پڑی اور جس نے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا, تو اس کے بارے میں احادیث آئی ہے اور پہلے قرآن کریم کی دو آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک حدیث طویل حدیث بیان فرمائی ہے. پہلی آیت جو بیان کی وہ مشہور آیت ہے, والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرنا ہے. عباد الرحمن الذین یقولون ربنا حب لنا, کیا الرحمن کے بندے, اللہ کے وہ بندے کو جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں یہ تفصیل سے بیان کرنا ہے. اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, کہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں اور شوہروں, ازواج جو ہے نا عربی زبان میں بیویوں کے لیے بھی آتا ہے اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے, تو زوج جو ہے وہ مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور عورت کے لیے اس کا شوہر زوج ہے. تو دعا یہ کر رہے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو یا شوہروں کو ہمارے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, کیا مانا کہ جب ان کو دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی, دل کو سکون ملے, آپ برقرار ملے. تو ویسے لفظ تو قرآن کریم میں بڑا عام استعمال کیا ہے دعا میں کہ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے, یعنی جو بھی ایسے بھی اعمال ان کو کرنے کی توفیق دیجئے کہ جس سے ہمیں سکون ملے, قرار ملے, عافیت ملے. لیکن مفسرین بعض مفسرین نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں. مومن کے لیے اپنی ازواج یا ذریت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھے کہ اللہ کی عبادت میں اور طاعت میں لگے. خوش و خضوع کے ساتھ نماز وماز پڑھ رہا ہے, کسی غلام کو دیکھتے تو اس کو آزاد کرے کہ بھائی تو اللہ کی تو نے غلامی اختیار کر لی تو اب میں اپنے غلامی سے تجھے نکال آزاد. تو یہ عادت تھی حضرت عبد اللہ عمر, غلاموں نے دیکھا کہ یہ بڑا سستا نسخہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جہاں عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ آزاد کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ہر روز ایک غلام جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا عبادت کرنے کے لیے, نماز خوب پڑھ رہا ہے بڑے خوش و خضوع کے ساتھ. تو عبداللہ بن عمر کے سامنے دکھا دکھا کے اب وہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا اور اس کو آزاد کر دیا. یہاں تک کہ اکثر غلام جو ہیں وہ اسی طرح آزاد ہوتے چلے. تو کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت کس چکر میں آپ پڑھے, یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں یہ کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے, یہ کوئی پہلا ہوگا کوئی اس کا دکھا جس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی, لیکن جب سے آپ نے یہ طریقہ بنایا تو یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, حقیقت میں یہ کوئی عبادت کرنے والے نہیں ہیں, تو اس لیے یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو, آپ دھوکے میں آ رہے ہیں. تو سبحان اللہ, کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر کے جواب میں, فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جانتا تو میں بھی ہوں کہ یہ جو ہیں یہ سب بعض اوقات بہت سے لوگ اصل ان کا جذبہ نہیں ہوتا لیکن آزادی کے شوق میں یہ کام کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ایک بات سن لو کہ من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ, جو شخص ہمیں اللہ کے کسی کام میں دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, جو شخص اللہ کے کام میں دھوکہ دے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ دھوکہ دے کر اور کیا کرا رہے ہیں, مجھ سے آزاد ہو رہے ہیں نا, تو آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت کا کام, غلام کو آزاد کرنا. تو میں اس دھوکے میں آ کر میں کیا کر رہا ہوں, میں ایک عبادت کر رہا ہوں, اللہ کی طاعت کر رہا ہوں, ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو فضیلت والا کام ہے. لہذا اگر کوئی دھوکہ دے کر ہمیں کسی طاعت کے اوپر آمادہ کر دے تو ایسا دھوکہ تو بڑا اچھا دھوکہ ہے, میں آ جاتا ہوں دھوکے. تو پھر فرمایا کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین, دعا کی گئی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ازواج ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و طاعت میں لگے ہوئے ہوں. تو یہ جو غلام ہیں یہ بھی حدیث میں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب تمہارے بھائی, یہ خاندان کا ایک حصہ بن جاتا ہے, اور یہ کہا گیا کہ ان کو غلام کہو بھی مت, یہ بھی حدیث میں منع کیا کہ غلام مت کہو. تو اس واسطے یہ بھی ایک حدیث, یہ بھی اس کا حصہ ہے ہمارے خاندان کا. تو جب ان کو دیکھ رہے ہیں چاہے بناوٹ سے صحیح کسی طرح صحیح, لیکن یہ جب اللہ کی طاعت میں آئے تو میں ان کو آزاد کر دوں. تو بہرحال گھر والوں کا اللہ کی عبادت و طاعت میں لگنا یہ بڑی نعمت ہے, اور یہ نعمت مانگی ہے اس دعا کے, دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یوں کہو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور دوسرا جملہ فرمایا وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیا, متقیوں کا امام. یعنی امام سے مراد ہے یہاں پر اس جگہ وہ جو آج کل کے اصطلاح میں کہتے ہیں جس کو سربراہ, سربراہ خاندان. تو یعنی ہمارے خاندان کو متقی بنا دیجیے اور ہمیں اس خاندان کا سربراہ بنا دیجیے. ہم تو جو بیوی بچے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے, تو اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کے کا سربراہ بنا دیجیے کہ ہمارے سارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کے سربراہی آ جائے. تو اب بظاہر تو یہ دیکھیے ذرا کہ یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ سربراہ بننے کی مانگی جا رہی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں. تو سربراہ اور امام بننا یہ تو ایک کوئی منصب ہے, عہدہ ہے, اور عہدے کی طرف اور منصب کی طرف حدیث میں منع کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی عہدے اور منصب کی طلب نہ کرے, خود سے نہ مانگے کہ مجھے صدر بنا دو, مجھے وزیر اعظم بنا دو, مجھے فلاں بنا دو, خود سے نہ مانگے. لیکن یہاں سکھایا گیا کہ متقیوں کا امام بنا دیجئے, متقیوں کا سربراہ بنا دیجئے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ متقیوں کا امام آدمی اس وقت بنے گا جب سے پہلے خود متقی ہو. یعنی جب میں خود متقی ہوں گا, اللہ کی عبادت کروں گا, طاعت کروں گا, گناہوں سے پرہیز کروں گا, تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے میری پیروی کریں گے. تو اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا, اور مجھے دیکھ کر جو گھر والے اس نیک عمل کے اندر حصے دار بن رہے ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ ہے اس کا, یہ تعلق ہے باب سے کہ من سنن سنتا حسنتا, کہ جو اچھی سنت جاری کرے تو اس کی حدیث میں دعا منگوائی گئی کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم اچھی سنت جاری کر دیں اپنی بیویوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے, جو ان کے سربراہ بن جائیں تقوی کا. یہ دعا بھائی ہر ایک کو مانگنی چاہیے, ہر نماز میں مانگا کرنا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دین دنیا کی صلاح و فلاح کی دعا ہے, اپنے گھر کو درست رکھنے کی دعا ہے, دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. اچھا جامعہ آپ کیا دعا ہوگی؟ یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک میں، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سبھی کچھ آ گیا، دنیاوی دن دینی ساری شراب پڑا اس کے اندر، تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اللہ. اس کے بعد حدیث نقل کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، طویل حدیث ہے، ترجمہ اس کا عرض کر دیتا ہوں خلاصہ. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں، اور قبیلہ تھا ایک گجیلا، اس قبیلے کے باشندے تھے، اور تمام اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو کسی کو کوئی خصوصیت دی کسی کو کوئی خصوصیت دی، تو تمام صحابہ کرام میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ وہ صحابی تھے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت صحابی تھے، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے حسین، یہاں تک کہ ان کا لقب مشہور ہو گیا یوسف ہذہ الامہ، اس امت کے یوسف علیہ السلام، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہ یوسف ہذہ الامہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں کچھ لوگ آئے جو بیچارے جسم کے ان کے جسموں پر کپڑا نہیں تھا، اور وہ بمشکل کچھ چیتڑے کچھ چادروں کے ٹکڑے کو ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر انہوں نے اپنے جسم کو کسی طرح مشکل سے ڈھانکا ہوا تھا، کوئی لباس باقاعدہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، فقر و فاقے کا شکار تھا، اور تلواریں لٹکائے ہوئے، تلوار تو وہاں جسم کا ایک حصہ تھی، تو تلواریں لٹکائے ہوئے لیکن جسموں پر کپڑا نہیں، اور تقریباً سارے کے سارے قبیلے مضر سے تعلق رکھنے والے تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کا یہ حال دیکھا فقر و فاقے کا، کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں، جسموں پر کپڑا نہیں، تو آپ کا چہرہ انور صدمے سے متغیر ہو کہ یہ لوگ کس قدر فقر و فاقے کا شکار ہے. تو آپ ان کو دیکھ کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اندر، غالباً اس لیے تشریف لے گئے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر گھر میں کچھ ہو تو میں ان کو صدقے کے طور پر کچھ دے دوں، لیکن شاید ہوگا نہیں اس وقت، تو باہر تشریف لائے. یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان کا، حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں سے خطاب فرمایا، اور وہ آیت پڑھی آئی اور ناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے اللہ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا روانہ کیا ہے، آخرت کے لیے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے، کیا چیز روانہ کی. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے اس آیت کی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، تو اس میں خاص طور پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کچھ بھی صدقہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو وہ صدقہ تمہارے لیے تمہارا آخرت کے اندر تمہارا بھیجا ہوا مال ہوگا جو تمہیں وہاں پر کام آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس دینار ہے تو دینار میں سے صدقہ دے، سونا ہے تو سونے میں سے دے، چاندی ہے تو چاندی میں سے دے، گندم ہے تو گندم میں سے دے، کھجور ہے تو کھجور میں سے دے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا صدقے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک شمار ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور مقصد یہ تھا کہ سامنے یہ فقر و فاقہ زدہ لوگ موجود ہیں اور صدقہ کی فضیلت سن کر حضرات صحابہ کرام ان کے اوپر صدقہ کریں گے. تو صحابہ کرام مقصد سمجھ گئے، تو ایک صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اور اس کے اندر اتنا وزن تھا کہ ہاتھ میں مشکل سے اٹھا پا رہے تھے اس تھیلی کو. تو وہ لا کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ آپ ان کو جو فقر و فاقے زیادہ لوگ ہیں ان کی میں تقسیم کر دیں. پھر اس کے بعد پہلے وہ لائے تھیلی, اس کے بعد لوگ جا جا کر اپنے گھر سے کوئی کھانا لا رہا ہے کوئی کپڑے لا رہا ہے, یہاں تک کہ اچھا خاصا سامان ان لوگوں کے لیے جمع ہو گیا. اور جب سامان جمع ہو گیا تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم اور صدمے کے آثار تھے ان لوگوں کے فقر و فاقے کو دیکھ کر. تو صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنی جلدی سے ان لوگوں کی ضروریات کا انتظام کر دیا, آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمکنے لگا. یہ الفاظ ہیں, فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرائض رائت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذهب, یعنی اتنا جوہر چمکنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ ایسا والے بنتا کہ جیسے کہ سونے کا ٹکڑا چمک رہا اس خوشی کے عالم. جب آپ نے یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمایا, فرمایا من سن سنتن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بها بعده من غیر ان ینقص من اجورہم شیء, کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے تو اس کو ثواب ملے گا, اس شخص کا بھی خود اپنا بھی, اور اس کے بعد جتنے لوگ اس عمل نیک عمل کے اوپر کاربند ہوں گے ان سب لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا, اس طرح کہ ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. فکر کرو جس شخص نے نئی یہ سنت جاری کی تو اس کو دیکھ کر 1000 آدمیوں نے وہی نیک عمل کیا, تو ان 1000 آدمیوں کے عمل میں اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور جس نے یہ راستہ دکھایا لوگوں کو اس کو ان سب 1000 آدمیوں کے عمل کا ثواب ملے گا. تو گویا فضیلت اس شخص کی بیان فرمائی جو سب سے پہلے جا کر تھیلی لے کر آیا, کہ اس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی اور انہوں نے بھی لا کر صدقہ دیا. تو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس نے سنت جاری کی نیک سنت, تو باقی لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اس شخص کو جس نے یہ سنت جاری. اور اس کے برعکس من سن سنتن سیئتن, جو شخص کوئی برا طریقہ جاری کرے فلہ وزرھا و وزر من حمل بھی, تو اس کو گناہ خود اپنے برائی کا بھی ملے گا, اور اس کی برائی کو دیکھ کر جن لوگوں نے برائی اختیار کی ان سب کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا ہے, کیونکہ اس برائی کو سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا, اسی نے جاری کیا, اسی نے گویا رہنمائی. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے, بلکہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے, کہ اس دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان سارے ہونے والے قتلوں کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کا طریقہ جاری کیا, یعنی قابیل, حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل, جس نے سب سے پہلے قتل کیا, کیونکہ اس سے پہلے قتل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا, اس نے پہلی بار یہ برا طریقہ جاری کیا. تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جو شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر ناحق تو گویا سے ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے. یہ اتنا برا, تو برا عمل جاری کرنے کا بھی اللہ بچائے اتنا وبال ہے کہ جو بھی عمل کرے گا اس کے اوپر اس کا گناہ لکھا جائے گا, اور اچھے عمل کو کرنے کا پہلی بار یہ ثواب ہے کہ اس کو جو کوئی شخص شروع کرے گا تو اس کو سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا. یہ بشارت عطا فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور بڑی خوشخبری کا ارشاد ہے, فرمایا کہ من احیا سنتن امیتت بعدی فلہ اجر مئت شہید او کما قال رسول اللہ, میری جو سنت مردہ ہو گئی, مردہ ہو گئی کیا معنی, کہ اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا, عمل نہ کرتے, اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مردہ سنت کو زندہ کرے یعنی اس کو عمل کرنا شروع کرے تو اس زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر. اندازہ لگائیے کہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا. یہ حدیث ہیں ہمارے آپ کے لیے آج کے دور میں خاص طور پر بڑی تسلی کا اور بڑے بڑی فضیلت اور بشارت کا ذریعہ ہے, کیونکہ یہ کلمہ اور یہ بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے. سب کیا کریں, لوگ ماحول ایسا ہو گیا, معاشرہ ایسا خراب ہو گیا, ماحول اتنا بگڑ گیا, اس میں کوئی کرتا ہی نہیں یہ کام, ہم کیسے کریں؟ کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں, ہم کیسے کریں؟ تو کوئی ہمارے ماحول کے اندر نماز نہیں پڑھتا, نماز کیسے پڑھے؟ کوئی ہمارے ماحول کے اندر داڑھی نہیں رکھتا, ہم داڑھی کیسے رکھتے؟ کوئی ہمارے ماحول کے اندر قرآن نہیں پڑھتا, قرآن کیسے پڑھے؟ کوئی ہمارے ماحول کے اندر دین کا علم حاصل نہیں کرتا, ہم کیسے حاصل کریں؟ کوئی ہمارے ماحول کے اندر گناہوں سے بچتا نہیں, ہم کیسے بچیں؟ یہ جگہ جگہ یہ عذر سننے میں آتا ہے, یہ بات سننے میں آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ارے بھائی اگر ایسا کوئی اور نہیں کرتا تو یہ تو لوٹ کا زمانہ ہے تمہارے لیے, لوٹ کا زمانہ ہے کہ پہلے وہ ثواب نہ ملتا, وہ اجر نہ ملتا جو آج مل رہا ہے تمہیں, کہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہاں سنت مردہ ہو رہی ہے, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو مٹایا جا رہا ہے, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے. اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کر دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. معمولی بات یہ, وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ جب اس سنت کو زندہ کرنے چلو تو کوئی کہنے والا تمہیں کوئی تانا بھی دے دے, کوئی تمہارا مذاق بھی شاید اڑا دے, کوئی تمہیں فرسودہ دقیانوسی دور کا آدمی بھی کہہ دے. جی وہ کہہ کے اس نے جو کچھ جملہ کہا میاں وہ تو ہوا میں اڑ گیا, کہہ گیا کیا کرے. کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جس نے ساری عمر کبھی کسی کی زبان سے کوئی تانا نہ سنا, انہی جیسے بن کے رہ لو لیکن ضمانت دے دو کہ پھر کبھی کوئی تانا نہیں دیں گے کسی بات پر. دنیا کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا, ان کے مرضی کے مطابق ان کے خواہشات کے مطابق چلتے رہو, زندگی اسی طرح گزارتے رہو, تو کوئی گارنٹی ہے کہ تمہیں نہیں دیں گے پھر تانا کبھی؟ تانا تو دیں گے, پھر بھی ملے گا, پہلے ویسے ہی ملتا, اب اللہ کے لیے مل گیا. جب اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانا کھاتا ہے نا کوئی مسلمان, اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے, جب کوئی شخص تانا کھاتا ہے تو اس تانے کا اجر و ثواب اور اس تانے کی فضیلت کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. یہ وہ تانا ہے جو سارے پیغمبروں کے مقدر میں آیا, کوئی نبی ایسا نہیں آیا اس دنیا کے اندر جس کو تانے نہ ملے. یہ تو نیا طریقہ نکال رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر لے جا رہے ہیں. یہ تو فقراء اور مساکین اور کم حیثیت لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں اور وہ ان جیسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ سب تانے ملے کہ نہیں ملے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے. کسی نے مجنون کہا, کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے پاگل کہا, کسی نے کافر کہا, کسی نے کچھ کہا, یہ سب تانے ملے. تو بھائی اگر تمہیں بھی مل رہا ہے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کی وجہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے تو یہ تو تمہارے گلے کا زیور ہے, اس پر فخر کرو, اس پر خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر یہ مل رہا ہے تانا. آج کوئی شخص اللہ کے دین کی خاطر عام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کر رہا ہے, اس نے دین کا راستہ اختیار کر رہا ہے, طے کر لیا کے ساتھ میں فرض کرو با جماعت نماز مسجد میں پڑھا کروں گا, طے کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ ہو جائے, تجارت کر رہا ہوں تجارت میں جھوٹ نہیں بولوں گا, غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا, رشوت نہیں لوں گا. جی یہ باتیں شروع کر دی, اور ظاہری شکل و صورت اپنی شریعت سنت کے مطابق بنا لی. اب جناب تانوں کی بوچھار ہو رہی, کوئی کہہ رہا مولوی صاحب جا رہے ہیں, کوئی صاحب ملا جی کہہ کے پکار رہا ہے, کوئی صوفی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کہاں 20ویں صدی میں یہ طریقہ نکال کے چلے تم, ساری دنیا کہیں اور جا رہی ہے, تم کسی اور راستے میں چل رہا ہے. یہ سب تانے مل رہے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تانے جو ہیں ایک ایک تانا تمہارے لیے کروڑوں روپے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس تانے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب تمہارے نام اعمال میں نکلا, ایک ایک تانے پر. اور جب قرآن شریف نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا, یہ دنیا تو دنیا گزر جائے گی, پتا جانے آج گزر جائے, کل گزر جائے, پرسوں گزر جائے, کب آنکھ بند ہو جائے. جب وہ وقت آئے گا آخرت کا, تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, جن کا لوگ استحضاء کر رہے تھے, جن کو تانے دیے جا رہے تھے, جب قیامت کا دن آئے گا تو تانے دینے والے ان کے سامنے گزریں گے تو یہ کہیں گے کہ فلیا ہوا کیا کہ آج تم کل ہنسا کرتے تھے ہم پر, آج ہم تم پر ہنستے ہیں, کل تمہاری ہنسی تو ناپائیدار تھی, زندگی کی دو دن کی زندگی کے لیے تھی, اور یہ ہنسی ابد الآباد کے لیے ہے جو قیامت کے اندر حاصل ہونے والی. تو میاں یہ تانے سے کوئی دنیا کوئی انسان محفوظ نہیں رہا, وہ تانے چاہے دنیا کے خاطر کھا لو چاہے اللہ کے خاطر کھا لو, تانا تو ملے گا. دنیا کے خاطر کھاؤ گے تو دنیا کے اندر رہ جائے گا, آخرت کے خاطر تانے کھاؤ گے تو اس کے یہاں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے 100 شہیدوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھ لو جو چاہو انتخاب کرو, تو ذرا کمر مضبوط کر کے بیٹھو کہ ہاں یہ تانے پڑیں گے اور لوگ مذاق بھی اڑائیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, نام بھی رکھیں گے, لیکن رکھنے دو رکھنے دو. اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چلو ان کو اڑانے دو, ہنسی اڑانے دو اور ان کے تانے ان کو تانے دینے دو, جب ایک مرتبہ ڈٹ جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر اپنی عزت بھی وہی شخص کرا, عزت بھی وہی کرا, انہیں سے کرا, ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کو کہ وہی ہنسی اڑانے والے آخر کو جھکتے ہیں ان کے آنکھ. اور جو شخص مرعوب ہو جائے اور ڈر جائے ان تانوں سے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی کوئی عزت کا راستہ اختیار نہیں کرتا. تو بھائی یہ جو حدیث میں ہے کہ نیا طریقہ نئی سنت کو جاری کرنا یہ معمولی اجر و ثواب کا کام نہیں, اور اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے کہ آخر دور میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس میں ایک آدمی اگر کوئی عمل کرے تو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا, ایک نماز پڑھی 50 نمازوں کے برابر ثواب, ایک روزہ رکھا 50 آدمیوں کے روزے کے برابر ثواب. اور قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کوئی بات انہوں نے تشنا چھوڑی نہیں, تو پوچھ لیا حضور اقدس رضی اللہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا تو یہ 50 آدمی اس دور کے وہ خراب آنے والے دور کے یا ہمارے یعنی صحابہ کرام کے دور کے, تصدیق کرا لی حضور سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس زمانے کے نہیں بلکہ اے صحابہ کرام تمہارے زمانے کے, تمہارے زمانے کے, تمہارے زمانے کے 50 آدمیوں کا ثواب. تو مجھے تو کہنے کی ہمت نہ ہوتی, حضرت حکیم الامت مولانا خان وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں آج ایک نماز پڑھ لو 50 ابو بکر و عمر کی نمازوں کا ثواب کماؤ گے, 50 ابو بکر و عمر کی نماز ایک نماز تو زمانے کو برا بھلا تو ہم سب بہت کہتے ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میاں لوٹ کا زمانہ ہے, لوٹ کا دور ہے, اس میں لوٹو یا اجر و ثواب لوٹو کہ اس ان قربانیاں دیے وہ قربانیاں دیے بغیر جو ابوبکر عمر نے دی تھی, جو عثمان علی مرتضیٰ نے دی تھی ان قربانیاں دیے بغیر اور تمہیں 50 صحابہ کرام کا ثواب مل رہا ہے, معمولی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے درجات ملے ہوئے ہیں. تو کبھی نہ گھبراؤ ان انسانوں سے، کبھی نہ ڈرو ان مذاق اڑانے والوں سے، جو چاہے نام رکھیں، جو چاہے تمہارا لقب لگائیں تو اس کو ہنسی میں اڑا دیا کرو. تو یہ بیچارے نادان ہیں، کیا کریں، نہیں جانتے حقیقت حال، نہیں جانتے. ان کے آنکھ میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے. تو اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ، کون ہے مسلمان جو نہیں جانتا، ایک مرتبہ زجلہ کے کنارے جا رہے تھے، دریا زجلہ کے کنارے ایسے ہی، تو وہاں سے ایک کشتی گزری، تو کشتی کے اندر کچھ نوجوان اور بعض قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنا کہیں تفریح وفریح میں جا رہے تھے تفریح بنانے کی خاطر، تو اس میں گانا بجانا اور ہنسی مذاق دل لگی یہ سب کر رہے تھے. تو جب ہنسی مذاق ہو رہی ہو اور گانا بجانا ہو رہا ہو، وہاں کوئی صوفی قسم کا آدمی سامنے نظر آ جائے تو وہ تو اور مذاق کا ذریعہ بن گیا. تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور ایسے ہی ہوں گے جو درویش قسم کے لوگ، ان کو دیکھ کر انہوں نے، نوجوانوں نے کچھ مذاق اڑانا شروع کر، کچھ تانے کسے جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ، ملا جی کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ اسی طرح کچھ حرکتیں کرنی شروع کی ہوں گی. تو انہوں نے دیکھا ہے جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ، کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ بڑے بڑے مستاق اور بڑے آباس قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں بد دعا فرمائیں کہ ایسے اول تو خود گناہ میں مبتلا گانے بجانے میں اور ہنسی مذاق میں، جو اللہ کے نیک بندے کوئی اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا، اس طرح گستاخی کرنا کتنی بری بات ہے. آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر. تو جناب بغدادی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بھائی میں تو ان کے ہاتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہے کہ یہ ہنس رہے، بول رہے اور مزے اڑا رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی ہنسنے بولنے کا موقع عطا فرمائیے، ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ یہ آخرت کے اندر بھی ہنسی مذاق کر سکے، آخرت کے اندر بھی یہ ایسے آرام سے زندگی گزار سکے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں، یہ ہیں اللہ والے. کہ میاں وہ جو کیا ہو گیا، اس نے اگر کوئی لفظ کہہ دیا، کوئی برا لفظ کہہ دیا، کوئی تانا دے دیا، تو میرا کیا نقصان ہوا دنیا کا آخرت کا، کوئی جان تو بن گئی، کوئی مال چھن گیا، کوئی آخرت میں میری کوئی خرابی ہو گئی، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا. اور اگر وہی تعریف کر دیتا تو تعریف کرنے سے کیا ہو جاتا، ارے ایک ناچیز ذرہ کھڑے ہو کے کہہ رہے آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں، تو